السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال تبارك وتعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشا. صدق الله العظيم. محترم بزرگو، بنیادی طور پر تین چیزوں کے مجموعے کا نام دین ہے، سب جانتے ہیں، عقائد، مسائل اور اخلاق. آج ہم تھوڑی سی بار اخلاق کے ضمن میں اسلامی تعلیمات کیا ہیں، اس کا اصول کیا ہے، یہ سمجھانا چاہتے ہیں. بطور خلاصے کے جملہ آپ ذہن میں رکھیں، جو موضوع ہمارا ہے اس کا جو خلاصہ بنتا ہے، اصول اخلاق حسنہ، یہ عنوان، یعنی احسان میں، باطنی تعلیمات میں، روحانیت کے میدان میں انسان سے جو اخلاق مطلوب ہیں شریعت مطہرہ میں، وہ کیسا ہونا چاہیے، اس کا ایک اصول ہم آج بتا رہے ہیں. دیکھیں، تین چیزیں ہیں ہر جگہ، ایک کو افراد کہتے ہیں، دوسرے کو تفریق کہتے ہیں، تیسرے کو اعتدال کہتے ہیں، اسی کو عدل سے بھی تعبیر کرتے ہیں، اسی کو احسان سے بھی تعبیر کرتے ہیں، اسی کو باطنی تعلیمات سے بھی تعبیر کرتے ہیں. تعبیر کے مختلف پہلو ہوتے ہیں. افراد یعنی جو چیز جتنی ہے اس سے اس کو بڑھا دینا، تفریق اس کو گھٹا دینا، جتنا ہے اتنا نہ رکھیں اس کو گھٹا دیں، اس کو تفریق بولتے. اصول کیا ہے شریعت کا؟ اصول یہ ہے کہ جو جتنا ہے اس کو اتنا رکھو، معاملہ الوہیت کا ہو، معاملہ انبیاء کی رسالت کا ہو، معاملہ سید الانبیاء والرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کا ہو، معاملہ صحابہ کا ہو، معاملہ قرآن کا ہو، معاملہ حدیث کا ہو، اس میں نہ کمی کر سکتے نہ زیادتی کر سکتے. زیادتی کرے تو افراد کہلاتا ہے، کمی کرے تو تفریق کہلاتا ہے. دیکھیں، اللہ کو کتنے ماننا ہے؟ ایک سے بڑھا دیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اگر کوئی ایک سے زائد اللہ مانے تو کہتے ہیں کہ صاحب یہ افراد ہے، اور افراد شرک ہے. حکم ہر جگہ شرک کا نہیں لگتا، الگ الگ احکام لگتے ہیں، لیکن چونکہ معاملہ یہاں الوہیت کا ہے تو ہم شرک کا حکم سنا دے رہے ہیں. ایک اللہ کے علاوہ کو بھی اللہ مانے تو یہ افراد ہے، یہ شرک ہے. اور اگر اللہ کی ذات و صفات ہی کا انکار کر دے، سرے سے ہی نہ مانے، تو اس کو تفریق کہتے ہیں. درمیانی راستہ شریعت مطہرہ جو دیتی ہے وہ یہ ہے کہ تم اعتدال سے چلو، میانہ روی سے چلو، اوسط روش پہ چلو، عدل کی راہ پر چلو، انصاف کی روش اختیار کرو. انصاف یہ ہے کہ وہ ایک ہی ہے جس کی عبادت کی جا سکتی ہے. اب دلائل بہت سے دیے جا سکتے ہیں، مگر میرا موضوع وہ نہیں ہے. جب موضوع وہ ہوگا پھر اس پر دلائل دیں گے. اس وقت مجھے جو چیز سمجھانا تھا وہ ہے اصول کیا ہے اخلاق حسنہ کا. اصول یہ ہے کہ افراد اور تفریق اور اعتدال کو ذہن میں رکھو. ہمیں افراد سے بھی بچنا ہے، ہمیں تفریق سے بھی بچنا ہے، ہمیں اعتدال یعنی درمیانی روش سے چلنا ہے، جس کو صراط مستقیم بھی کہتے ہیں، اوسط راستہ، درمیانی راستہ. اسی لیے کہنے والوں نے کہا صاف سیدھی راہ ہے، چلے آؤ سوئے دیدہ و دل، عقل کی راہ سے آؤ گے تو پھیرا ہو جاؤ. ہم اپنی سوچ سے جائیں گے تو پھر الجھنوں کا شکار ہو جائیں گے. جو سیدھا سیدھا راستہ ہے، جس پر آپ کا دل ٹک جائے، جو آپ کی آنکھوں کو نظر آ جائے، جو بتا دیا گیا شریعت مطہرہ میں، بس اس روش پہ چلے چلو، صاف سیدھی راہ ہے، چلے آؤ سوئے دیدہ و دل، عقل کی راہ سے آؤ گے تو پھر آؤ گے بھٹکو گے پھر۔ ایک چیز تو ہم نے بتا دی افراد اور تفریح، اخلاق حسنہ میں، یعنی تیسری جو چیز حدیث شریف میں دین کے پہلو کے عنوان سے بیان کی گئی ہے جس کو احسان کہا ہے، اس میں علماء باطن جو بیان فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ دیکھو انسان کے باطن میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو انسان محسوس کر سکتا ہے ایسے، مثلا انسان کی اپنی قوت شہوانیہ، انسان کی اپنی قوت غضبیہ، انسان کی اپنی قوت عقلیہ، عقل ہے نہیں ہے، دکھتی کیا محسوس ہوتی ہے، آدمی کے کاموں کے ذریعے سے معلوم پڑ جاتا ہے کہ یہ آدمی عقل مند ہے یا بے وقوف، اگر صحیح کام کر رہا ہو، ڈھنگ کا کام کر رہا ہو تو آپ اسے عقل مند کہیں گے، اگر کام کو بگاڑ رہا ہو آپ اسے بے وقوف کہیں گے۔ سیدھی سی بات ہے سمجھنے کے لیے، یہ ہے کہاں؟ ہمارے باطن میں، عقل کہاں؟ اندر ہے۔ اسی طرح غضب کہاں؟ ہمارے اپنے اندرون میں، غصہ باہر تو نہیں ہوتا، کتنا غصہ ہے دکھاؤ نہ صاحب بولے تو کوئی بتا سکتے، لیکن ہے، انکار نہیں کر سکتے۔ طبیعت انسانی میں اللہ پاک نے اس چیز کو بدیعت فرمایا ہوا ہے، قوت شہوانیہ، ایک ایسی قوت جس کے لیے انسان کو نکاح کی ضرورت پڑتی۔ ہر چیز کے اندر ہمیں یہ تین لفظ یاد رکھنا ہے، افراد، تفریح، اعتدال، یعنی نہ بڑھانا نہ گھٹانا، درمیانی راستے سے چلنا، یہ ہمارے لیے روحانیت کے میدان میں ترقی کا سبب اور ذریعہ ہے۔ آج کی مجلس میں، آج کی ہماری اس گفتگو میں انشاءاللہ مختصر تین پہلوؤں پر بات ہوگی، کیونکہ مثال میں نے تین لفظ استعمال کیے ہیں تو تین پہلوؤں پر تھوڑی تھوڑی سی بات عرض کر کر، گھٹانا کسے کہتے ہیں، بڑھانا کسے کہتے ہیں، اعتدال کسے کہتے ہیں، اس کو سمجھا دے کر یہ بتا دیں کہ دیکھو اس کو اصول اخلاق حسنہ کہتے ہیں۔ اب اس میں زندگی کے ہر شعبے میں اس اصول پر اپنے کاموں کو بٹھانا، دیکھنا کہ میں اس سے ہٹ رہا ہوں یا نہیں، اوپر جا رہا ہوں نیچے جا رہا ہوں۔ یاد رکھو دونوں چیزیں ہمارے لیے مضر ہوتی ہیں، بیلنس میں جب آدمی ہوتا ہے طبیعت کے اعتبار سے، جسمانی طبیعت کے اعتبار سے، مثلا آدمی شوگر کا مریض ہے، اگر شوگر ہائی ہو گئی تب بھی پریشانی، لو ہو گئی تب بھی پریشانی، اور اگر درمیان میں رہے عافیت ہے، بی پی ہے، اگر ہائی ہو گیا تب بھی پریشانی، لو ہو گیا تب بھی پریشانی، اور اگر اوسط مقدار میں ہو رات میں عافیت میں ہے۔ اسی طرح شریعت مطہرہ نے ایک اصول دیا کہ دیکھو افراد و تفریح یہ تمہارے لیے ہائی بی پی اور لو بی پی کی مانند، سمجھانے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، ہائی شوگر اور لو شوگر کے مانند، جیسے یہ مزاج انسانی طبیعت کو خراب کرا دیتی ہے، یہ انسانی جسم کو مزمحل اور بیمار کر دیتی ہے، اس کی افراد و تفریح، اس کی زیادتی اور کمی، شکر کی زیادتی اور کمی، نمک کی زیادتی اور کمی، جسم کو جیسے مزمحل کرتی ہے، ویسے ہی شریعت مطہرہ کے احکام میں افراد و تفریح انسان کو مزمحل کر دیتا ہے، بے اعتبار روحانی آدمی بیمار ہو جاتا ہے روحانیت کے اعتبار سے۔ غصہ ہونا چاہیے، ہر انسان کو اللہ نے عطا فرمایا ہے، لیکن اس کا محل ہے، اس کا موقع ہے، کب ہونا چاہیے، کہاں ہونا چاہیے، کتنا ہونا چاہیے، کب آنا چاہیے، کب جانا چاہیے، الگ الگ اس کی غلط کی تفصیل ہے، لیکن آج میں صرف درمیانی بات میں نے عرض کیا نا شروع میں کہ تین باتیں مجھے کرنی ہیں تو تھوڑی تھوڑی عرض کروں۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، سب جانتے ہیں کہ آپ کون، آپ کے مقام و مرتبے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، صحابیت میں بھی مقام صدیقیت پر آپ فائز ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضور اکرم سیدت عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ارحم امتی بی امتی ابو بکر، میری امت میں سب سے زیادہ مہربان میری امت پر ابو بکر ہے، سب سے زیادہ مہربان ابو بکر، ان کی رحم دلی کا، ان کے عفو درگزر کا مزاج دیکھیں اپنی ذات پر۔ سب جانتے ہیں آپ کے دختر نیک اخدر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی بیٹی، اور یہ زوجہ محترمہ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس اعتبار سے ام المؤمنین، پورے مؤمنوں کی ماں ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر واقع عفت میں تہمت لگی، آپ جانتے ہیں جس کی وجہ سے سورہ نور کی آیات اتری۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اسلام لانے کے بعد معمول یہ رہا تھا کہ آپ بہت سے غریب اور نادار گھرانوں کی کفالت فرمایا کرتے تھے، یعنی اس گھر میں کچھ دے دیا، اس گھر میں کچھ دے دیا، اس گھر میں کچھ دے دیا، اگر موٹی اپنے حساب سے جس کی جس قدر کوشش ہو سکتی، جس کے لیے جس قدر ممکن ہو سکتا تھا مدد کرنا گھر پر تھا۔ حضرت عائشہ پر جب تہمت لگی تو سنی سنائی بات لوگوں میں پھیلنے لگی، ان سے سن لیا دوسرے کو بول دیا، ان سے سن لیا دوسرے کو بول دیا، اس کو افیکٹ کہتے ہیں، سنی بھی بات دوسرے کو پہنچانا۔ اس واقعے میں بہت سے صحابہ بھی نادانستہ انجانے میں ملوث ہو گئے، جس میں سے ایک وہ بھی ہے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مقفول ہیں، ان کے رشتہ دار بھی ہیں اور حضرت ابوبکر ان کی کفالت بھی فرماتے ہیں، ان کے گھر میں کچھ اناج ڈلواتے ہیں۔ اب حضرت عائشہ پر تہمت لگی تو یہ بات وہ دوسروں سے سناتے رہ رہے تو باپ کے دل پہ کیا گزرے گی؟ اگرچہ کہ یہ وہ بات ہے کہ جس کے بارے میں قرآن نے یہ کہہ دیا سبحانک ھذا برہان عظیم، یہ تو صریح برہان ہے، پھر قرآن نے وضاحت کر دیا طیبات للطیبین والطیبون للطیبات، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، پاکیزہ مردوں کے لیے پاکیزہ عورتوں کا انتخاب پروردگار عالم کی جانب سے ہے، اس قرآن عرض پر آپ سے زیادہ پاکیزہ کوئی نہیں ہو سکتا، اگر ازواج مطہرات سے زیادہ پاکیزہ کوئی عورت ہوتی تو وہ آپ کے حرم میں آپ کی بیوی بنا کر دی جاتی۔ مطلب یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر جتنی عورتیں ہیں ان سب میں مقدس محترم اور پاکیزہ جو خواتین تھیں وہ حرم نبوی میں داخل کی گئی، تو یہ پاکیزہ خاتون ہیں، اس اعتبار سے اللہ نے صداقت بیان فرما دی۔ ایسی پاکیزہ لڑکی پر تہمت لگ رہی ہے اور وہ بات پھیل جا رہی ہے، پھیلانے والا کون ہے؟ وہ شخص جو اسی کے باپ کا کھانا کھا رہا ہے، کھلاتے اللہ ہیں عالم اسباب میں۔ ہماری آپ کی بیٹی پر اگر کوئی تہمت لگائے مجھے بتاؤ کیا آپ اسے کھانا دیں گے؟ پھر اپنے دسترخوان پہ کھلائیں گے؟ پھر ہرگز ایسا نہیں کر۔ سیدنا ابوبکر صدیق بھی باپ وقتی طور پر قلب میں تھوڑی سی تنگی آئی تو فوری آپ نے کھانا روکا، لیکن اللہ نے آیت اتار دی اور بتایا کہ اللہ کے محبوب بندوں کے لیے زیبا نہیں ہے کہ وہ اللہ کے لیے خرچ کرنے والی چیز کو روک دے، آیت اتری فوری ان کا نفقہ جاری فرمانا۔ غصہ آیا نا، کتنی دیر کے لیے؟ تھوڑی دیر کے لیے، جب آیت اتری تو غصہ ختم۔ اگرچہ کہ ان کا وہ الزام یا ان اس شخص نے جو بات حضرت عائشہ پر لگائی تھی یا بتائی تھی ان کے بارے میں سنی ہوئی، کیا وہ چھپ گئی یا ختم ہو گئی؟ وہ ختم نہیں ہوئی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے نفقہ بند بھی کیا، نفقہ جاری بھی کیا، اور اس کے بعد میں فرمایا کہ دیکھو یہ وہ ہے کہ اپنی بیٹی پر تہمت لگنے کے باوجود اللہ کے راہ میں یوں خرچ کرنے والے، یہ رحم کی بنیادیں بتائی جا رہی ہیں کہ یہ کتنے مہربان ہیں نبی کی امت پر، اللہ کے بندوں پر۔ اس کے بھی مقابل وہی صدیق اکبر ہے، راستے سے گزر رہے، گزرتے گزرتے کانوں میں آواز پڑی، کہنے والوں نے کہا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ تو فقیر ہے اور ہم لوگ غنی۔ اس کے سیاق و سباق کو ملحوظ رکھتے ہوئے اگر دیکھا جائے تو یہ آیت کا شان نزول یہ بتاتا ہے کہ منافقین کی خبر دے رہا، اور بعض روایات کو ملحوظ نظر رکھتے ہیں تو یہودی یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی، نعوذ باللہ، اللہ پاکر سے سبحان غنی اس کی ذات، حق تعالیٰ جل شانہ کو انہوں نے نہیں پہچانا۔ جب اس شخص نے یہ کہا تو حضرت ابوبکر کا غصہ اس قدر بڑھا کہ آگے بڑھ کر انہوں نے دو ہاتھ لگائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس شخص نے الوہیت کی شان میں گستاخی کی تھی، ادھر اپنی بیٹی پر الزام لگانے والے کو کھلا رہے، لیکن اس کے بالمقابل اگر غور کرے تو اندازہ ہوگا کہ جس نے اللہ کو فقیر کہہ دیا اس شخص کو انہوں نے مان لیا۔ مقدمہ آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، آقا علیہ السلام نے غور سے حضرت ابوبکر کی طرف دیکھا اور پوچھا ابوبکر کیا تم نے اسے مارا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ فرمایا حضور اس شخص نے اللہ کے ساتھ شان میں اللہ کی شان میں گستاخی کی۔ وہ جملہ میں اپنی زبان سے دوہرا بھی نہیں سکتا، انہوں نے کہا لیکن اللہ تو دوہرا سکتا ہے، اللہ قادر مطلق ہے۔ اللہ پاک نے بتا دیا کہ انہوں نے کیا جملے کہے تھے، انہوں نے کہا تھا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنكتب ما قال، اللہ پاک نے فرمایا انہوں نے جو کہا اللہ نے لکھ لیا ہے، وہ جملے یہ ہے کہ اس نے اللہ کو فقیر کہا تھا اور ابوبکر آپ سے باہر ہو گئے۔ محبت الہی میں، عشق الہی میں، ایسی محبت اللہ پاک کی ذات عالی کے ساتھ کہ اگر کوئی اللہ کو فقیر کہہ دے تو وہ آپ سے باہر ہو جائے، اگرچہ کہ دل کے اعتبار سے اس قدر نرم دل ہے کہ اپنی بیٹی پر تہمت لگانے والا یا اس بات کو پھیلانے والا، اس کی روزی روٹی آپ نے روکی تھی لیکن اللہ کے لیے انہوں نے جاری کر دی۔ یہ کیسی محبت ہے، اللہ کے لیے روزی جاری کی جا رہی ہے، یہ کیسی محبت ہے اللہ کے لیے مانا جا رہا ہے اور دشمنی مول لی جا رہی ہے۔ غصہ ہے، غصے کی یہ دو کیفیتوں کو اچھی طرح ذہن میں رکھیں۔ ایک ہی انسان میں قوت محبت محدت ہوتی ہے، اسی انسان میں غصہ بھی ہوتا ہے، لیکن اس غصے کو چاہیے کہ انسان لگام ڈالے رکھے، اعتدال کے رویش پر لائے۔ اگر غصہ اس بات پر آئے کہ بچہ اسکول کیوں نہیں جاتا، آتا ہے، اس بات پر غصہ آتا ہے کہ آپ کا کام کیوں نہیں کرتا، ہماری فرمانبرداری کیوں نہیں کرتا، اس بات پر غصہ آتا ہے کہ بچے نے آپ کی عزت نہیں کی، آپ نے جو کہا آپ کی بات کو نہیں مانا۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ایسی ہوتی ہیں میرے دوستو کہ آدمی کو فوراً غصہ آتا ہے، بلکہ علمان اور حفیظ اس قدر غصہ ہے آج کے زمانے میں، اللہ پاک کی حفاظت فرمائے۔ شوہر گھر آئے تو بیوی تھر تھر کانپے، باپ گھر آئے تو بچے کونوں میں خدروں میں چھپ جائیں، ڈر کے مارے، حیبت کے مارے، کبھی باپ کی صورت دیکھ میں گوارا نہ کرے۔ کیوں؟ تصور یہ ہے کہ ایک ظالم گھر میں آیا ہے، اب اس کو کیا صورت دکھائیں، اس کے سامنے کیا جائیں؟ ضرور کی انتہا آپ نے ہمیشہ اپنے ابرو میں چڑھایا ہوا، پیشانی پہ بل لایا ہوا، غصے میں کم اترا، گویا یوں سمجھیں کہ آپ بگولا ہے، گھر میں داخل ہوتا ہے تو ایک طوفان بدتمیزی ہے، اور باہر جاتا ہے تو گالی کے سوا اس کے زبان سے کوئی لفظ نہیں نکلتا، ایسا معاملہ بنا ہوا ہے، بات بات کا غصہ ہے۔ اسی غصے کی وجہ سے طلاق اور خلع کے معاملات، بیوی کو غصہ آیا قابو نہیں ہو رہی، خلع مانگ رہی ہے، شوہر کو غصہ آیا، محبت میں تو کوئی طلاق نہیں دیتا، غصے ہی میں تو دیتا ہے، یہ مت سمجھنا غصے میں دے تو نہیں ہوگی، غصے میں بھی تو ہوگی، کوئی محبت میں نہیں دیتا یا رکھو، غصے ہی میں دیتا ہے، اسی لیے غصے میں دے کے تب بھی ہو جاتی۔ بات بات میں جو طلاقیں واقع ہو رہی ہیں، خلع واقع ہو رہا ہے، آپ کیے جا رہے ہیں، بیٹے گھروں سے نکالے جا رہے ہیں، یہی تو سمجھے کہ اولاد ماں باپ کی صورت دیکھنے کو تیار اور آمادہ نہیں۔ ان سب کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ انسان نے اپنا کیریکٹر ایسا بنایا ہوا ہے، اپنا مزاج ایسا بنایا ہوا ہے کہ ہر بات مسافی کرتا ہے، بہتے والا نتیجہ سارا ماحول اس سے دور ہوا جا رہا ہے۔ یہ غصے کا بیجا استعمال ہے، اس کو کہتے ہیں تعاون فی الغضب، غصے میں حد اعتدال سے نکلنے والا، حد اعتدال سے نکلنے والا، یہ ضرور یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک وہ ہے آپ کا بیٹا ہے، محبت میں بارا فون ماں، کبھی اس کا غصہ نہیں آ رہا، وہ چوری کرے غصہ نہیں آئے گا، وہ ڈاکہ ڈالے غصہ نہیں آئے گا، وہ لڑ کے آئے تو غصہ نہیں آئے گا، وہ نمازیں نہ پڑھے غصہ نہیں آئے گا، ایسا بھی ہوتا ہے، وہ کیا کر رہا، مجھے کیا پڑی ہے، ارے صاحب مجھے کیا پڑی ہے تو اس کے وجود میں لانے کا سبب کیوں بنے؟ اگر سبب بنے ہیں تو ذمہ داری بھی تو اٹھانی پڑے اس کے نظام تربیت کو چلانے کی، اس لیے کہ یہ قبل تو ہاں میں یہ سب قبول کیا سو ہے، بیوی کے ساتھ نکاح ہوتے وقت بولتے ہیں قبول کیا بول کے، قبول کیا بول کے خالی بیوی کو قبول نہیں کرتے، بیوی کے پورے لوازمات کو قبول کر لیتے، اس کا پاؤڈر قبول، اس کا میک اپ قبول، اس کے کپڑے قبول، اس کا گھر قبول، اس سے بچے قبول، بچے ہوئے تو وہ بیمار ہو تو اس کو دوا خانہ لے جانا قبول، ان کو کھلانا قبول، ان کو مدرسہ اسکول بھیجنا قبول، یہ قبول میں سب قبول ہو کے ایسا ہے، یہ ذمہ داری ہے ہمارے اوپر، عجب ذمہ داری ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ تربیت ہماری بچوں کی اسلامی نہج پہ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، اگر نہیں ہو رہی ہے تو یہ تفریح ہے اعتدال سے نکل جانا، مجھ سے کب آنا چاہیے، پھر اعتدال کیا ہے؟ دیکھو اپنی ذات پر اگر آپ پر کوئی آنچ آئے تو برداشت کر جاؤ، اپنی ذات میں کوئی بات آ گئی تو اس وقت برداشت کرنا، اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھنا، یہ کمال نہیں ہو سکتے سو جگہ صبر کرنا کمال نہیں۔ مثلا ایک آدمی پہلوان کے سامنے ٹھہر کے یہ بول رہا میں غصے پہ صبر کر رہا ہوں، صحیح بات غلط؟ غصے پہ صبر نہیں کر رہا، صبر کرنے پہ مجبور ہے۔ اگر کسی کا انتقال ہو گیا، اگر کوئی بیمار ہو گیا تو کہہ رہا میں صبر کر رہا ہوں، انتقال پہ کہے گا تیرا صبر، یا کسی کی بیماری پہ تیرا کہے گا صبر، یہ صبر نہیں۔ صبر تو وہ ہے کہ تمہارا اختیار ہو پھر صبر کیا جائے، پھر برداشت کیا جائے۔ ایک نمونہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، بتایا دیتا ہوں، آپ نے سنا میدان کربلا میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا گھرانا، مرد حضرات جتنے تھے وہ مرتبہ شہادت کو پہنچے، اس میں سے ایک بچ گئے تھے جن کو زین العابدین علی الاسد کہتے ہیں، گزشتہ جمعہ میں نے تفصیل سنائی تھی، زین العابدین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وہ پیروں سے تھوڑے سے معذور تھے جس کی وجہ سے میدان جہاد میں بھی نہیں گئے، کہتے ہیں کہ ان کی خادمہ وضو کرا رہی، وضو کراتے کراتے اس کے لوٹا اس کے ہاتھ سے چھوٹا اور آپ کے علیل پیر پر گر گیا، ایک بیمار پیر معذور پیر اس پر گر گیا، تکلیف ہوئی، غصہ تو آ رہا ہے آدمی کو، آپ نے یوں دیکھا غصے سے، جب غصے سے دیکھا آج ہم کو قرآن یاد نہیں، ہم آزاد کرانے کے مسلمان لوگ ہیں، لیکن وہ خادمہ ہے نوکرانی ہے، لیکن جیسے دیکھا کہ امام نے غصے سے دیکھا ہے قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی، کہنے لگی من کا بھی ہے، اللہ کے حقوق بندے وہ ہیں جو اپنے غصوں کو پی جاتے ہیں، اتنا سننا تھا امام زین العابدین نے اپنا سر نیچے جھکایا اور کہا کہ میں نے اپنا غصہ پی لیا، کبھی حضرت میں آ گیا، آیا سنی اثر ہو گیا، بعض لوگ کہتے ہیں صاحب ایسا کیسا اثر ہوتا، میرے والد مانند حضرت مولانا شاہ کمال الرحمان صاحب سمجھانے کے لیے فرمایا کرتے ہیں بھائی دیکھو تمہیں کوئی گالی دے تو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا، اگر گالی دے تو غصہ آ سکتا ہے، قرآن پڑھے تو اثر کیوں نہیں ہو سکتا، انسان قرآن تو اللہ کا کلام ہے، ایک انسان کے لب زبان سے نکلے ہوئے الفاظ تمہیں متاثر کر سکتے ہیں، اللہ کے کلام کے الفاظ تمہیں متاثر نہیں کر سکتے، ہاں ایک ہی صورت میں نہیں ہوگا آدمی پر اس کا اثر جب کہ انسان منافق ہو گیا ہو، اس کا دل سیاہ ہو گیا ہو، پھر قرآن بھی اس پر اثر نہیں کرتا، بس اللہ ہی ہدایت۔ میرے دوستو تعالی جل شانہ کے کلام میں وہ اثر کہ امام صاحب نے سنا اور کام نہیں نہ بل فوری اپنی نگاہ جھکائی اور فرمایا کہ میں نے اپنے غصے کو پی لی، وہ سمجھ گئی یہ آل رسول ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس گھرانہ ہے، یہ وہ ہے کہ جن سے محبت اللہ سے محبت ہے، دیکھو اگر یہ ناراض رہیں گے تو میری بخشش کیسے ہوگی، انہوں نے غصہ تو پی لیا لیکن پتا نہیں معاف کیا یا نہیں کیا، اس نے دوسرا جملہ پڑھا والعافین عن الناس اور وہ لوگوں کے ساتھ عفو درگزر کرتے، بس اتنا سننا تھا آپ نے فرمایا عفو تجھے معاف کیا، اتنا ہی نہیں، پھر اس نے ایک اور جملہ پڑھا ان اللہ یحب المحسنین، جب اس نے تیسرا جملہ پڑھا تو آپ نے فرمایا آپ آزاد، غلام کو خادمہ کو آزاد کر دیا، کہا کہ جاؤ تم آزاد۔ اب اس سے بڑا احسان کیا ہو سکتا ہے کہ ایک غلطی پر غلامی سے آزادی مل جائے، لیکن وہاں کلام کا اثر، وہ نبوت کا گھرانہ، وہ جانتے تھے کہ قرآن کس شے کا نام، لہذا انہوں نے اس کے اثر کو قبول کیا۔ میرے دوستو یہ دیکھیں اپنی ذات پر آئی تکلیف برداشت بھی کیا، معاف بھی کیا، اب وہ درگزر کا معاملہ کر کے اس کو آزاد بھی کیا۔ چلیے صاحب اپنی ذات ہوگی، اپنی اولاد میں بھی آتی ہے تو انہیں کرے جس سے اور نقل کیا ہے حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھایا ہے صحابہ میں، اس میں ملاحظہ کر لیں، بظاہر صدقات بھی آپ کو ملے گا اس کو ملاحظہ کر لیں، فرمایا کہ دیکھو ان کا ایک لڑکا خادم شوربا ہوتا ہے، شوربا سارا دودھ کا جو پانی ہوتا ہے وہ شوربا ابال کے لا رہا تھا گرم گرم، وہ بچے کے سر پہ گر گیا، غلطی سے گرا، جان بوجھ کے تو نہیں گرایا ہوگا، غلطی سے گر گیا، اس وقت سر پہ گرا تو بچہ وہی دم توڑ گیا، چھوٹا نقصان ہے کہ بڑا نقصان ہے؟ اس سے بڑا نقصان کوئی ہو سکتا ہے؟ وہ اپنی اولاد کا نقصان ہو گیا، بچہ جان سے چلا گیا، ہم رہتے تو قصاص لے لیتے کیونکہ اس وقت میں اسلامی حکومت تھی، لیکن حضرت امام نے یہ فرمایا کہ وہ بھی اسی وقت اس شخص سے کہا کہ جاؤ میں نے تمہیں آزاد کر دیا، جب میں نے تمہیں آزاد کر دیا اور اپنے بچے کی کفن دفن میں لگ گئے، ان سے پوچھا امام آپ نے کیوں اس شخص کو معاف کر دیا، چاہتے تو اسے سزا دے سکتے تھے، فرمایا کہ میں نے اسے ایک امید میں معاف کیا کہ کل قیامت میں میرے پاس بھی اللہ کے پاس یہ ایک انعام رہ جائے، اللہ یوں کہے تم نے میرے بندے کو معاف کیا تو میں نے تجھے معاف کیا، اس امید میں معاف کیا، اولاد کی قربانی دی اور اس کے بعد میں اپنے غلام کو آزاد کیا، امید کیا ہے کہ اللہ پاک مجھے میدان محشر میں معاف فرما دے، دیکھیں اپنی ذات پر تکلیف آ رہی ہے، اس وقت چاہتے تو اپنے غلام کو سزا دے سکتے، اس کو اختیار کہتے، باوجود اختیار کے اپنے غصے کو اپنے قابو میں رکھنا، اس کو کہتے ہیں صبر، اس کو صبر نہیں کہتے کہ پہلوان سامنے ٹھہر جائے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ میں نے صبر کیا، دو باتیں اچھی طرح سمجھ میں آئیں، ایک یہ ہے کہ آدمی کو غصہ بات بات میں آئے، یہ شریعت میں محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے، اس کو افراط کہتے ہیں، غصے کا بے جائے استعمال، ایک یہ ہے کہ آدمی کو کبھی غصہ نہ آئے، اس کو تقریر کہتے ہیں اور یہ شریعت مطہرہ کا اصول نہیں ہے، اس سے ہوگا یہ کہ آپ کی اولاد کی دنیا بھی برباد ہوگی اور آپ کی آخرت بھی برباد ہوگی، اعتدال کیا ہے، غصہ کب آنا چاہیے، بس یہاں اس بات کو سمجھ لیں کہ غصہ اس وقت آنا چاہیے جب شان الوہیت میں، جب شان رسالت میں، جب شریعت مطہرہ پر حرف آئے پھر آدمی کو غصہ آنا چاہیے، اس کا مطلب یہ ہوا بچہ اگر نماز نہ پڑھے پھر غصہ آنا چاہیے، روزہ نہ رکھے پھر غصہ آنا چاہیے، زکاتے نہ نکالے پھر غصہ آنا چاہیے، حج نہ کرے پھر غصہ آنا چاہیے، بڑوں کا ادب نہ کرے پھر غصہ آنا چاہیے، تہذیب سکھانے کے لیے اسلام یہ اصول دیتا ہے اپنی ساری زندگی کے ہر شعبے میں، یہ دیکھو کہ میں زیادتی تو نہیں کر رہا، یہ دیکھو کہ میں کمی تو نہیں کر رہا، جہاں تم اعتدال پر رہو گے وہیں پر تمہارے لیے نجات کا راستہ سامنے نظر آئے گا، بات ادھوری ہے، سفینہ چاہیے اس بحر بہتر کے لیے، اگر اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو اگلے جمعہ میں انشاءاللہ باقی دو حصے بھی بات کے عرض کر دیے جائیں گے، اللہ ہم سب کو اس نے عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے غصے پر قابو کرنے اور اس کو اعتدال کے روش پر لانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، بے جا غصہ کرنے سے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، سنت اللہ فرمائے۔